الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله مولانا العظيم گزشتہ جمعہ کو بھی اسلامی سال کے متعلق بات عرض کی تھی کہ کون سا سال ختم ہونے کے قریب ہے اور بتلایا تھا کہ 1442 ہجری یعنی ہجرت کے اتنے سال گزر گئے 1442 ایئرز. یہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اسی سے اسلام کی پوری ترقی وابستہ ہے. تو وہ سال گزرا اور اب آج یہ عرض کرنا ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا 1443 ہجری 1443 ایئرز و سال شروع ہو گیا اور اب اس کا ایک مخصوص دن جس کو عاشورہ کہتے ہیں 10ویں محرم وہ عنقریب آنے والی ہے. تو یہ اسلامی سال ہے محرم الحرام پہلا سال پہلا مہینہ ہے سال کا. جس طریقے پر انگریزی مہینے میں انگریزی سال میں جنوری پہلا مہینہ اسی طریقے پر محرم الحرام یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا. اس مہینے کا نام ہی محرم ہے محرم الحرام. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے حرام کے حرمت عزت اور عظمت. تو یہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے. اور دوسرے لفظ محرم کے معنی آتے ہیں حرام کیا ہوا. کیا مطلب؟ جیسے پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ یہ اسلام وہ دین اور مذہب ہے جس میں کسی کی جان لینا، کسی کی عزت لینا، کسی کے مال کی چوری کرنا، کسی پر تہمت اور بہتان لگانا یہ حرام ہے. تو اس معنی کر محرم الحرام اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس کا پہلا دن ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہمیں اگلے پورے سال تک اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہم کسی کی عزت سے نہ کھیلیں، کسی کی جان سے نہ کھیلیں، کسی کے مال کا ہم ناحق غلبہ اور قبضہ نہ کریں اور کسی پر غلط قسم کی بہتان تراشی نہ کریں. بہت کچھ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. تو اسلام تو یہ سبق دیتا ہے. آج کی دنیا اسلام کو دہشت گرد قرار دے رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ظلم کرنا جانتے ہیں، لوگوں کے مالوں کو لوٹ مار کرتے ہیں. یہ ایک طرف جہاں بہتان ہے، جہاں تہمت ہے، وہیں پر مسلمانوں کو اس بات کا سبق بھی دلایا جاتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہوں تو اس سے باز آ جائیں. کوئی آدمی خامخواہ کوئی بات عامتاً نہیں کہتا، کبھی کہتا بھی ہے لیکن ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دو چار آدمی اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں اور بدنام پورے اسلام کو کیا جاتا ہے. فارسی میں ایک مسئلہ چوں از قوم یکے بیدا نشی کرد نہ کہہ رہا منزلت باشد نہ مہرا. عجیب و غریب فارسی زبان بھی ہے کہ جب قوم میں سے ایک آدمی بے عقلی والا کام کر لیتا ہے، بے عقلی والی حرکت کر لیتا ہے، پھر کسی کی عزت باقی نہیں رہتی. تو یہ نہیں کہ ہر مسلمان ایسا کرتا ہے، لیکن غلطی سے بعض مرتبہ کچھ مسلمان کر لیتے ہیں نامناسب حرکتیں، تو اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو کہیں کا رہنے والا ہو، کیسی شان کا ہو، لیکن کم از کم اسلامی تعلیمات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ وہ سب کچھ کرے لیکن یہ ضرور سوچے کہ میں آخر مسلمان ہوں، میرے اسلام کا بھی مجھ پر کوئی حق ہے۔ اسلام نے دنیا کو عزت عطا فرمائی، اسلام بہت ہی عزیز اور عزت والا مذہب ہے۔ اسلام نے نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی عزت عطا فرمائی۔ کسی زمانے میں عورتوں کی کوئی عزت، کوئی ویلیو نہیں تھی، جیسے ایک سامان ہوتا ہے، گڈز ہوتا ہے، جہاں چاہے پھینک دیا، جہاں چاہے لے گئے، جب چاہے استعمال کر لیا، جب چاہے اس کو ناکارا اور بیکار قرار دے دیا، اور جس کے ہاتھ چاہے بیچ دیا۔ عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا تھا، اسلام نے عزت دی۔ حدیث شریف میں فرمایا، اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے اس نے اپنے حق میں جنت واجب کر لی، من عال ثلاث بناتن۔ پھر فرمایا، 2 بیٹیاں اس کا بھی حکم ہے، 1 بیٹی ہو اس کا بھی حکم ہے۔ کہاں وہ جاہلیت والا طریق تھا کہ گھر میں بچی پیدا ہو تو ان کو ذلت معلوم ہوتی تھی، وہ سمجھتے ہماری ناک کٹ گئی، یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں جو اپنی بیوی سے تعلق کا موقع ملتا ہے وہ آخر لڑکی ہی تو تھی کسی زمانے میں، اتنا بھی نہیں سوچتے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو بس فوراً جا کر رات کے اندھیرے میں اس کو زندہ درگول دفن کر دیتے تھے۔ کتنوں نے ایسی حرکتیں کی، لیکن اسلام آیا تو اس نے اس پر بریک لگائی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، یہ سوال ہوگا، جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسلام نے وہ عزت عطا فرمائی ہے عورتوں کو جس کا کوئی حد و شمار نہیں۔ جو حقوق اللہ نے مردوں کے رکھے ہیں وہی حقوق اللہ نے عورتوں کے بھی رکھے ہیں، مساوی حقوق ہیں۔ ان کو بھی کھلانا پلانا ہے، ان کو بھی کھلانا پلانا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی عزت و اکرام کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ بھی وہی عزت و اکرام کا معاملہ ہے۔ ہاں، ہر ایک کے مقاصد میں فرق ہے۔ مردوں کو اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا، عورتوں کو کسی اور کام کے لیے۔ یہ اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے 2 قسمیں رکھی، دونوں کی عافیت ہے اس میں۔ مردوں کا تم باہر جا کر کام کرو، اپنی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر، عورتوں کی ذمہ داری بھی تم پر، تم کھلاؤ پلاؤ، خود بھی کھاؤ، بیوی کو بھی کھلاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ۔ عورتوں سے یہ کہا، یہ بیچارے مرد باہر کام کرنے جا رہے ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے باہر یہ جھک مار کر آئیں گے، کما کر آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، خون پسینہ ایک کر کے آئیں گے، تو جب گھر میں آیا تو ان کا تھوڑا اکرام کر لو، آخر ان کی برکت سے تمہیں کھانا مل رہا ہے، تو اب انہیں بھی کھلا دو، ان کا بھی استقبال کر لو، ویلکم کر لو، اچھے منہ سے، اچھے چہرے سے ان کا استقبال کرو، ان کی ضرورت پوری کر لو۔ تو اللہ نے عورتوں کو بے فکر کر دیا باہر کے کمانے سے، اور مردوں کو سردی اور گرمی کے حوالے کر دیا، اور آدھا بھی ویسے ہی بنائے، اللہ نے آدھا بھی ویسے ہی بنائے۔ یہ مرد ہے جو سردی بھی برداشت کرتا ہے پورے طور پر، اور یہ مرد ہی جو گرمی بھی برداشت کر لیتا ہے، خون پسینہ ایک کرنے کو تیار ہے۔ عورتوں سے کہا، تم آرام سے بیٹھو، مزے کرو اپنے گھر میں، لیکن عورتوں کو اس میں چین نہیں آ رہا ہے، بڑی مصیبت ہے یہ۔ عورتیں کہہ رہی، واہ یہ جائیں گے تو ہم کیوں باہر نہ جائیں، ایسی دنیا نے پٹی پڑھائی ہے عورتوں کو کہ بس کہا کہ نہیں، تم کیوں ہم پر حکومت کرو، ہم خود اپنا کمائیں گے، اپنا کھائیں گے، تو ٹھیک ہے جاؤ کھاؤ مرو، اور کیا کرو۔ تو اسلام یہ نہیں سکھا رہا ہے، اسلام نے تو اتنی عافیت والی زندگی دونوں کو عطا فرمائی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ، اس مہینے کی ابتدا محرم سے ہوئی، کہاں کی بات ہی کہاں تک پہنچ گئی۔ محرم کے ایک معنی کیا ہوئے، حرام کیا ہوا ہے، کسی بھی انسان، کسی بھی مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو پر اٹیک کرنا، حملہ کرنا درست نہیں ہے۔ الا بحق ہی، الا بحق الاسلام، وہ 3 چیزیں الگ ہیں، مستثنا ہے۔ اور دوسری طرف حرام کے معنی حرمت اور عظمت کے ہیں، عظمت والا مہینہ ہے، یاد دلاتی ہم سب کو اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انتہائی کڑا وقت گزارا ہے، مشقت والا وقت گزارا ہے مکہ کے دور میں۔ مکی زندگی کی مثال نہیں ہے، جتنا انہوں نے مجاہدہ کیا، جتنی انہوں نے قربانی دی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم تو پڑھتے ہیں، پڑھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے کیسے کیسے حالات میں انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، ٹھیک ہے تم ستاتے رہو، ہم ایک دوسری قوم کو کھڑا کر رہے ہیں جو ان کا استقبال کرے گی، جو ان کو اپنے یہاں بلائے گی۔ چنانچہ ہجرت کا حکم ملا، مدینہ منورہ صحابہ اکرام پہنچے، سبحان اللہ، انصار نے وہ اکرام کر کے اور وہ ایثار کر کے دکھا دیا کہ اس کی بھی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ ایک ہی واقعہ کافی ہے ایثار کے لیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، مشہور واقعہ بخاری شریف میں، تمام کتابیں موجود ہیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو ہر مہاجر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے انصاری کے ایک ایک گھر کا مہمان بنا دیا، یہ تمہارے گھر کا، یہ تمہارے گھر کا، یہ تمہارے گھر کا، یہ تمہارے گھر کا مہمان۔ اور مہمان نہیں بھائی، مہمان تو ایک پہلا جملہ کہا میں نے، یہ تمہارا بھائی ہے اور سگے بھائی کے درجے میں، جیسے تمہارے تین بھائی ہوں تو ایک چوتھا بھائی تم کو اللہ نے عطا کیا، چار ہیں تو پانچواں بھائی اللہ نے تمہیں دیا، اور پھر انہوں نے بھی بھائی سمجھ کر ویسا معاملہ کیا۔ تو جن انصاری صحابی کا بھائی بنایا عبد الرحمن ابن عوف کو، انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو، جس کو پسند کرو گے اس کو میں طلاق دوں گا اور تم اس سے عدت کے بعد نکاح کر لو، اور میرا یہ کل مال ہے اس کا آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے۔ اب بتائیے ایسی کوئی مثال دنیا میں مل سکتی ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مال تم کو مبارک کرے، تمہاری بیوی تم کو مبارک، مجھے تو بازار کا راستہ بتاؤ، بازار کہاں ہے، میں بازار میں جاؤں گا، کچھ خرید و فروخت کروں گا اور جو کچھ کمائی آئے گی اس سے پھر اپنے بل بوتے پر کھڑا ہوں گا۔ چنانچہ بازار دکھایا اور انہوں نے کچھ خرید و فروخت شروع کر دی، کچھ مال تھا ان کے پاس، اور پھر اس کے بعد ادھر سے لیا ادھر بیچا، ادھر سے لیا ادھر بیچا۔ تھوڑے دن میں ان کو اتنی وسعت حاصل ہو گئی کہ وہ مہر ادا کر سکے اور نکاح کر سکے، چنانچہ نکاح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تک کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی کہ میں نے نکاح کیا۔ یہ بھی ایک عجیب مثال ہے سادگی کی کہ اللہ کے حبیب کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہے کہ میں نکاح کر رہا ہوں، حالانکہ تمام صحابہ کے لیے، صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں تھی، لیکن سادگی کا دور تھا، نکاح کر لیا، کپڑوں پر کچھ رنگ دیکھا جو اس زمانے میں عام متن عورتیں اسی طرح کے طور پر استعمال کرتی تھی، وہ لگ گیا تھا ان کے اوپر بھی۔ حضور نے دیکھا، فرمایا اچھا لگتا ہے تم نے شادی کی ہے، کہ ہاں حضور شادی کی ہے، اور ایک گٹھلی کے برابر سونا میں نے مہر میں دیا ہے اور اس پر میرا نکاح ہو گیا۔ فرمایا پھر تو ولیمہ کرو، اندھا لگایا، کچھ وسعت حاصل ہو گئی، اولم ولو بشاتن، ایک بکری کا کم از کم ولیمہ کرو۔ حضرت عبد الرحمن نے اس کا ولیمہ کیا۔ تو مثال قائم کر دی ہے صحابہ نے قربانیوں کی، اور یہ محرم الحرام اسی کی یاد دلاتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر اعتبار سے عزت دی ہے، سہولت دی ہے، عافیت دی ہے، راحت دی ہے، کیا کیا نعمتیں الحمدللہ ہم پر نہیں ہیں۔ اور دنیا کے حالات پر غور کیجئے، اللہ اکبر، کیا کیا مصائب، کیا کیا پریشانیاں، پہلے بھی عرض کیا ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں قحط ہے، کہیں زلزلے ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ، اور ان سب میں اللہ نے ہم کو اطمینان سے رکھا ہے۔ یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ درجے میں الحمدللہ نیکیوں کا اثر ہے۔ یہ ہماری اطاعتیں انشاءاللہ رائے گا نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کھلا رہے ہیں۔ لہذا نمازوں کا بھی اہتمام، روزوں کا بھی اہتمام، صدقات و زکوٰۃ کا بھی اہتمام، اور الحمدللہ بہت کچھ حد تک اس ملک کے لوگ جتنی خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، مختلف ریلیف کے کام میں حصہ لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی مثال ہے اور اسی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں. اللہ کرے ہمیشہ حفاظت میں رہیں. اس لیے ہمیشہ دین کے کاموں میں آگے بڑھو، نمازوں کا اہتمام. آج ہمارا کتنا بڑا طبقہ ہے نمازوں سے غافل ہے، روزوں سے غافل ہیں، اور زکوٰۃ و صدقات و خیرات کو نہیں جانتا ہے، اور دین سے بالکل بے دور، دین سے بالکل دور ہو رہا ہے، خصوصاً نوجوان طبقہ. اللہ ان کی اصلاح فرمائے. دل دکھتا ہے، دل میں یہ بات آتی ہے اللہ کوئی راستہ ایسا کھولے جس سے ہمارے نوجوان دین سے قریب ہو جائے. عجیب و غریب بے دینی کا مزاج بنتا جا رہا ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں رحمۃ اللہ جو فرما دیتے ذہنی ارتداد، ذہن مرتد ہوا جا رہا ہے. کہنے کو مسلمان ہیں، اسلامی گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن آپ ان سے ملو، ان سے دیکھو تو پتہ چلا کہ ان کے ذہن میں بالکل دین نہیں ہے. دنیا یہ سب کچھ سمجھے ہوئی ہے. اس طبقے کو قریب لانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، جماعت کی محنتیں بھی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ابھی بھی ضرورت ہے، بہت کچھ محنت کی ضرورت ہے. جب محنتیں ہوں گی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام شروع ہو گیا، اس میں جو ایک خاص حکم ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ محرم کا روزہ ہے. اس کو عاشورہ، دسویں محرم کا روزہ کہتے ہیں. اور عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پچھلے زمانے میں 10 اہم اہم واقعات پیش آئے. ان میں ایک اہم واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون جیسی ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی. وہ یہی دن تھا 10 محرم کا. تو اس کے شکرانے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر روزہ مقرر کیا، اور وہ اس کو فرضاً اور لازماً ادا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے اور دیکھا کہ بنو اسرائیل اور یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، فرمایا کہ وہ اگر اس دین پر عمل کر رہے ہیں اور ایک روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں. تو آپ نے اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اس شکرانے میں روزہ رکھو. چنانچہ روزہ رکھنا شروع کیا. پہلے سال تو یہ فرض اور واجب رہا، اس کے بعد والے رمضان میں رمضان کا روزہ جب فرض ہو گیا تو اب اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کا سنت ہونا، اس کا مستحب ہونا اب بھی باقی ہے. تو ضرور رکھا جائے. اور پھر آگے حکم ایک یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، یا 9ویں تاریخ کا یا 10ویں تاریخ کا. تو اس طریقے پر ان کی موافقت بھی ہو جائے دین کے کام میں، اور پورے طور پر ان کی موافقت نہ ہو اور ایک طریقے پر دین ایک مستقل معلوم ہو، تو فرمایا کہ ایک روزہ اور ملا لو. تو 9ویں تاریخ یا 10ویں تاریخ کا ایک روزہ ساتھ ملا کر اگر رکھا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 10ویں تاریخ کا عاشورہ محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. بس اتنی حد تک کی سنت ہے اس دن کے روزے کی جو آپ کو بیان کر دی گئی. باقی اور کوئی اہم بات، کوئی اہم واقعہ نہیں. نہ اس کو خوشی کا دن منانا درست ہے، اور نہ ہی اس کو کسی طریقے پر ماتم کرنا درست ہے. سیدنا الامام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچا مقام ہے، ہم بھی ان کو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں. ان کی شہادت کا واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے دنیا میں، لیکن ان کی شہادت کی بنیاد پر اس کو آج تک ماتم بنائے رکھنا یہ کوئی انسانی اور اسلامی طریقہ نہیں ہے. شریعت مطہرہ کا حکم ہے، بڑے سے بڑے انسان دنیا میں آئے اور گئے، 3 دن تک ماتم کرنے کی اجازت ہے. والد کا انتقال ہو 3 دن غم کرو، والدہ کا انتقال ہو 3 دن غم کرو، بڑے سے بڑے صحابی کا انتقال ہوا ان کے گھر والوں نے 3 دن غم کا اظہار کیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہوا 3 دن غم میں رہی، نہ خوشبو لگائی نہ اچھے کپڑے پہنے، اور جب 3 دن پورے ہوئے تو فرمایا لاؤ خوشبو لگاؤں گی، کپڑے پہنوں گی جیسے عام طور پر کپڑے پہنتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا ہے کہ کسی شخص کو کسی کے اوپر تین دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا اس کے بعد پھر اپنے نارمل حالات میں آ گئے. یہ اللہ کا حکم ہے, شریعت مطہرہ کا حکم ہے. چنانچہ تین دن غم کیا, اس کے بعد ختم قصہ. اسی طریقے پر سارے زمانوں میں یہ معمول رہا ہے. اب ایک قوم نے اسی کو شعار بنا لیا کہ بس ماتم کرتے رہو, پیٹتے رہو اپنے آپ کو, سوائے کہ جہالت کی بات ہے. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ بے دینی سے اور شریعت کے اندر کسی طرح کی بے زیادتی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ.